der auch basiert. یہ موبائل لایا نا ریکارڈر کی جگہ وہ کہہ رہا ہوں یہ تو پتا نہیں لیکن ریکارڈ ہو جاتا ہے دیکھ لیجیے
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم اما بعد قربانی کی ترغیب اس عنوان سے حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے واعظ میں سے پڑھا جا رہا ہے ارشاد فرمایا کہ پس یہ جو بعض لوگوں کی عادت ہے کہ ردل خدل کم قیمت جانور ذبح کر دیتے ہیں یاد رکھو کہ وہاں بھی تم کو ثواب ایسا ہی ملے گا اور جبکہ وہ لوٹ کر تم کو ہی ملے گا تو پھر تم کم قیمت کیوں ذبح کرتے ہو جس قدر اس میں خرچ کرو گے اپنے ہی واسطے ہیں اور یاد رکھو کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے حدیث شریف میں ہے لا ينقص مال من صدقہ صدقہ کرنے سے مال ہرگز کم نہیں ہوتا اور اس کے معنی یہ نہیں کہ اگر 10 روپے پاس تھے تو صدقے کے بعد بھی وہ 10 روپے جیب میں ہی رہتے ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ صدقے سے مال میں برکت ہوتی ہے اور خدا اس کو کسی اور جگہ سے نفع دے دیتا ہے اور اس کا مال کام میں آتا ہے اگر صدقہ نہ دیتا تو ادھر ادھر ضائع ہو جاتا ہے اور صدقہ دینے کے بعد جس قدر مال باقی رہتا ہے وہ سب اسی کے کام آتا ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے اس لیے قربانی کے جانور کا گوشت اگر کھانے میں نہ بھی آئے تب بھی قربانی کرنا بیکار نہیں کیونکہ قربانی سے مقصود یہ ہے کہ جو محبت ہم کو خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ ظاہر ہو جائے اور وہ اس صورت میں بھی حاصل ہے جبکہ گوشت کسی کام میں نہ آئے بلکہ اس صورت میں محبت کا امتحان زیادہ ہے کہ خرچ بھی ہو اور اس سے دنیا کا کچھ کام نہ نکلا پھر مال ضائع کہاں ہوا اور اگر کہا جائے کہ جو دیکھتا ہے کہ ہماری چیز یوں ہی بیکار جاتی رہے گی تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تمہاری چیز ہے کہاں تم خود تو اپنے ہو ہی نہیں تمہاری چیز کہاں سے آئی خود اللہ تعالیٰ کے غلام ہو غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوا کرتا اگر کوئی کہے کہ جناب مال خرچ کرنے سے دل تنگ نہیں ہوتا بلکہ اسے دل دکھتا ہے کہ جانور کی جان ضائع ہوتی ہے جواب یہ ہے کہ آپ بے فکر رہیے جب خود مالک ہی ضائع کرائے تو آپ کون ہوتے ہیں آپ بڑے درد مند نکل آئے ہیں بس اس وقت میں اسی بیان پر کفایت کرتا ہوں یہ واضح یہاں ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں صحیح سبق لینے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے اگلا واضح توبہ کی ضرورت بعد خطبے کے اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ترجمہ اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف سچی توبہ قریب ہے کہ تمہارا رب معاف کر دے تمہارے گناہ اور داخل کرے تم کو جنتوں میں کہ جاری ہیں ان کے نیچے نہریں یعنی درختوں کے نیچے نہر جاری ہیں ارشاد فرمایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو اپنی رحمت سے ایک عجیب و غریب نسخہ اکسیر کا دیا ہے جس سے لوہا بھی سونا بن جائے دیکھیے لوگ کیمیا کی تلاش میں اپنا مال اور وقت برباد کرتے ہیں حالانکہ کیفیت اس کی یہ ہے کہ بڑے بڑے عقل مندوں کی اس کی نسبت یہ رائے ہے کہ کیمیا بن ہی نہیں سکتی البتہ بعضوں کی یہ بھی رائے ہے کہ بن سکتی ہے یعنی مٹی کو سونا بنانا یا لوہے کو سونا بنانا کوئی ایسی ترکیب ہو جائے کہ اس سے سونا بن جائے لیکن اگر اس کو مان بھی لیا جائے کہ کیمیا کا وجود ہے تو آپ نے بہت کم سنا ہوگا کہ کسی نے کیمیا بنائی ہو اگرچہ اس قسم کے قصے بہت مشہور ہیں لیکن معتبر ذریعے سے اس کا ثابت ہونا بہت مشکل ہے بہرحال کیمیا کے وجود میں شک ہی رہا اور جب شک ہے تو اس کی وجہ سے مال اور وقت خراب نہ کرنا چاہیے ذہنی نفع کے لیے نقصان نہ کرنا چاہیے اور کیمیا میں یہی بات ہے کہ کیمیا بن جانے کا تو وہم ہی وہم ہے اور نقصان یقینی ہے کہ مال خراب ہوتا ہے اس لیے مسائل کی کتابوں میں اس کو ناجائز لکھا ہے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی وقف کے متولی کی نسبت یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کیمیا کی علت ہے تو اس کو موقوف کر دیا جائے۔ ہمارے روشن خیال حضرات تو عالموں تک کو رائے دینے لگے ہیں، کہتے ہیں کہ ترقی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک سود حلال نہ ہو جائے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کو ترقی سے روکنے والی نماز ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ایک شخص اسلام کی طرف رغبت رکھتا ہے مگر جب وہ دیکھتا ہے کہ نماز بھی گلے پڑے گی تو اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے اور وہ اسلام لانے سے رک جاتا ہے، تو نماز کو اسلام کی برادری سے علیحدہ کر دینا چاہیے۔ صاحب، مجھے زمانے کی اس حالت سے سخت اندیشہ ہے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ غیر قومیں تو اسلام کے احکام کی خوبیاں مانتی ہیں اور ان پر مضامین لکھتی ہیں، کوئی نماز کی حکمت بیان کرتا ہے، کوئی روزے کی حکمت بیان کرتا ہے۔ ایک ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے یہاں جو یہ تعلیم ہے کہ اگر کسی برتن کو کتا چاٹ جائے تو اس کو 7 مرتبہ دھو ڈالو، جس میں ایک مرتبہ مٹی سے بھی صاف کرو۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ ایک مدت میں سوچتا رہا کہ اس میں کیا حکمت ہے، مٹی سے بھی صاف کرنے کو کہا گیا۔ آخر غور کرنے سے اور مٹی کے اجزاء الگ کرنے سے معلوم ہوا کہ مٹی میں ایک جز نوشادر کا بھی ہے اور کتے کے لعاب کی سمیت کو، یعنی زہر کو دفع کر دیتا ہے۔ چونکہ نوشادر کا ہر وقت ہر جگہ ملنا مشکل تھا، اس لیے مسلمانوں کے نبی نے مٹی ملنے کا حکم کیا کہ مٹی ہر جگہ مل سکتی ہے اور نوشادر کا کام دیتی ہے۔ ایک اور عیسائی نے لکھا ہے کہ اسلام کے تمام احکام عقل کے موافق ہیں، یعنی کوئی حکم عقل کے خلاف نہیں۔ اگرچہ بعض احکام کی حکمت عقل سے نہیں معلوم ہوتی، لیکن عقل کے خلاف وہ بھی نہیں کہ عقل اس کے اندر کوئی نقصان بتلاتی ہو۔ اب دیکھ لیجئے کہ غیر قوموں کی تعریفوں کا تو یہ حال ہے، ادھر ہمارے مسلمان بھائیوں کی جہالت کی یہ حالت ہے کہ نہ دین کی کچھ خبر نہ اس کی پیروی کرنے کا کچھ خیال، اور اعتراض کرنے کو آمادہ ہیں کہ روزے میں یہ خرابی ہے اور نماز سے ترقی رکتی ہے۔ اگر یہی حالت ہے تو کچھ تعجب نہیں کہ 100 برس کے اندر بہت سے مسلمان اسلام سے بالکل باہر ہو جائیں اور غیر قومیں مسلمان ہو جائیں۔ صاحب، یہ حیرت کی بات نہیں، اس حالت پر خدا تعالیٰ کا وہ فرمان یاد آتا ہے، ان تتولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ یہ نہ سمجھو کہ دین کا مدار تم پر ہے اور بلا تمہارے دین کی ترقی ہو نہیں سکتی۔ یاد رکھو، اگر تم اسلام سے منہ پھیرو گے تو خدا تعالیٰ تمہارے بجائے ایک دوسری قوم بھیجے گا جو تمہاری طرح نہ ہوگی۔ تم کو تو احسان مند ہونا چاہیے تھا کہ خدا تعالیٰ نے تم کو ایسی نعمت دی اور اپنے دین کا خادم بنایا۔ صاحب، اس آیت میں اور اپنی حالت میں ذرا غور کرو، تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل دینے کی یہ بھی ایک صورت ہے جو آج کل ہو رہی ہے۔ مسلمان اسلام پر اعتراض کرتے چلے جاتے ہیں اور غیر قومیں اسلام کی طرف جھکی جا رہی ہیں کہ اس کے احکام کی حکمتیں تلاش کر رہی ہیں، جس کا انجام یہی ہے کہ غیر قومیں تو مسلمان ہو جائیں گی اور یہ اعتراض کرنے والے مسلمان اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ اگر اس اندیشے سے بچنے کی فکر ہے تو اس کی تدبیر یہی ہے کہ اپنے اس رویے کو چھوڑو اور وہ حالت پیدا کرو جیسے ایک غلام کی حالت ہوتی ہے، کیونکہ ہم کو خدا تعالیٰ سے وہی تعلق ہے جو غلام کو اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے اور عاشق کو اپنے محبوب کے ساتھ ہوتا ہے۔ بس ہمیں انہی دو تعلقوں کو غلبہ دینا چاہیے کہ اپنے کو غلام اور اللہ کو مالک، اور اپنے کو عاشق اور اللہ کو محبوب سمجھیں۔ ممکن ہے کہ کوئی اس پر یہ کہے کہ ہم تو عاشق نہیں بنتے کہ ہم پر عشق کے حقوق واجب ہوں، تو میں کہوں گا کہ حضرت، اب آپ کیا عاشق بنیں گے؟ عاشق تو آپ اس دن ہو چکے جس دن مسلمان کہلائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے انتہا درجے کی محبت رکھتے ہیں، اور انتہا درجے کی محبت ہی کا نام عشق ہے۔ پس بعض تو عاشق خدا ہو چکے، اور اگر کہیے کہ ہم کو تو اپنا عاشق ہونا معلوم بھی نہیں، پھر ہم کیوں کر عاشق ہوئے، تو سمجھیے کہ جس چیز کے حاصل ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس کی خبر بھی ہو۔ دیکھیے، اگر ایک شخص مرے اور 10,000 کی جائیداد چھوڑے اور ایک نابالغ لڑکا وارث چھوڑے، تو باپ کے مرنے کے بعد یہ لڑکا اس مال کا مالک ہو گیا مگر اس لڑکے کو اس کی خبر بھی نہیں۔ بس ہماری وہ حالت ہے جو اس فقیر کی حالت تھی، جس کے سر پر ایک ٹوکرا بھرا روٹیوں کا رکھا ہوا تھا اور بھیک مانگتا پھرتا تھا، اور اگر اپنی اس دولت کی خبر پانا چاہتے ہو تو اس کے لیے آنکھ کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ایک اندھا جو ماں کے پیٹ ہی سے اندھا پیدا ہوا ہے رنگ کی حقیقت پوچھے تو اس سے یہی کہا جائے گا کہ رنگ تو تمہارے کپڑے ہی میں موجود ہے، مگر اس کے لیے صرف ہاتھ کافی نہیں، نہ نیرے سن لینے سے اس کی حقیقت معلوم ہو سکتی ہے۔ اگر اس کو دریافت کرنا ہو تو اول آنکھ پیدا کرو، بینائی پیدا کرو۔ اسی طرح جو لوگ قرآن شریف میں تاویلیں کرتے ہیں اور اپنی رائے سے قرآن شریف کے معنی بیان کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے اندھا ہاتھ سے رنگ معلوم کرنا چاہے۔ جس طرح صرف ہاتھ سے رنگ معلوم نہیں ہوتا، اسی طرح صرف رائے سے قرآن کے مقصود تک نہیں پہنچا جاتا۔ صاحبو، تم اپنے اندر تصرف کرو کلام اللہ میں، تصرف نہ کرو، اپنی آنکھیں کھولو اور اس سے پردہ اٹھاؤ، پھر دیکھو تم کو کیا خزانہ نظر آتا ہے، اور وہ پردہ دنیا کی محبت ہے۔ یعنی دنیا کی محبت حجاب ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اور اللہ تعالیٰ سے عشق کرنے کا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وابی خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأیتم العبد یعطى زہدا فی الدنیا وقلۃ منطق فاقتربوا منه فإنه یلقى الحکمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور حضرت ابو خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، دونوں حضرات سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ کسی بندے کو دنیا میں زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی اور کم گوئی عطا کی گئی ہے تو اس سے قربت حاصل کرو، اس لیے کہ اس کو حکمت سکھائی گئی اور دی گئی ہے۔ تشریح میں ہمارے حضرت شیخ العرب العظم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب لوگوں سے عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو موت کو بہت یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کے لیے بہت مستعد رہتا ہے۔ اس حدیث شریف میں حکمت سے مراد نیک کرداری اور راست گفتاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جو شخص حکمت دیا گیا وہ بے شک خیر کثیر دیا گیا، اور انہی کو عالم باعمل مخلص کامل کہتے ہیں۔ پس ہر شخص پر ایسے بندوں کی صحبت واجب ہے۔ بعض عارفین نے فرمایا کہ ہم نشینی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کی، اور اگر اس کی صلاحیت اور طاقت نہ ہو تو ان لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرو جو اللہ تعالیٰ کی ہم نشینی اختیار کرتے ہیں۔ اور علامت ایسے ولی اللہ کی یہ ہے کہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کے دلوں کو دنیا سے بے رغبت کرے، یعنی مال اور جاہ کی محبت سے دلوں کو پاک کرے، اور توشہ آخرت کی فکر دلوں میں پیدا کرے۔ ایسا شخص عارف ہے اور نائب ہے پیغمبر علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کا دیدار اور صحبت اور خدمت ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ کون ہے باہر میں؟ کس کے بچے ہیں؟ باہر کیوں چھوڑتے ہو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں معاشرت کی چند سنتوں کا بیان چل رہا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے ملنے آئے تو آپ اپنی جگہ سے ذرا کھسک جائیں، چاہے مجلس میں گنجائش ہو، یہ بھی سنت ہے اور اس میں آنے والے کا اکرام ہے۔ کہیں اگر صرف تین آدمی ہوں تو ایک آدمی کو چھوڑ کر دو آدمی کانا پھوسی یا سرگوشی نہ کریں، اس کی اجازت نہیں، کہ خواہ مخواہ اس تیسرے آدمی کا دل شبہات کی وجہ سے رنجیدہ ہوگا، اور مسلمان بھائی کو رنجیدہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ البتہ کوئی مشورہ کرنا ہو خاص تنہائی میں تو ایسے میں اس سے معذرت کر لی جائے کہ بھئی ہمیں کچھ مشورہ کرنا ہے، پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ کسی کے مکان پر جانا ہو تو اس سے اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے۔ جب جماعی آئے تو تو سنت ہے کہ اس کو روکنے کی مقدور بھر کوشش کرے، اور اگر منہ کوشش کے باوجود بند نہ رکھ سکے تو بائیں ہاتھ کی پشت کو منہ پر رکھ لے، لیکن ہا ہا کی آواز نہ نکالے، یہ حدیث شریف میں ممنوع ہے. اگر کسی کا اچھا نام سنو تو اس سے اپنے مقصد کے لیے نیک فال سمجھنا سنت ہے، اس سے خوش ہونا بھی سنت ہے. بدفالی لینے کو سخت منع فرمایا گیا ہے. جیسے راستہ چلتے کسی کو چھینک آ گئی یا یہ سمجھنا تو یہ سمجھنا کہ یہ کام نہ ہوگا، یا کوا بولا یا بندر نظر آ گیا یا الو بولا، تو ان سب باتوں سے آفت کے آنے کا گمان کرنا سخت نادانی، بالکل بے اصل اور غلط اور گمراہی کا عقیدہ ہے. اسی طرح کسی کو منحوس سمجھنا یا کسی دن کو منحوس سمجھنا بہت برا ہے. سنت پر عمل کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے، اس لیے اہتمام سے اس پر عمل کرنا چاہیے. نشتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کی فضیلت میں چھٹی روایت. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے علیہ السلام اور کہا کہ آپ کے رب کا ارشاد ہے کہ آپ پر جو شخص درود بھیجے گا میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور جو شخص سلام بھیجے گا اس پر 10 سلام بھیجوں گا. روایت کیا اس کو نسائی اور دارمی نے. فائدے میں لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر درود شریف کے کسی صیغے میں صلات اور سلام دونوں ہوں تو اس کے ایک بار پڑھنے سے 20 عنایتیں حق تعالیٰ کی ہوتی ہیں. مثلا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب.